السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 10، بھارت میں 10:30، معاف کیجیے گا، پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں واشنگٹن میں اس وقت دن کے 12 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل. حسب معمول ہم خبروں سے آغاز کر رہے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
ایران پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث نہیں. گرفتار مبینہ بھارتی جاسوس کے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. وفاقی وزیر داخلہ کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد. سال 2015 میں غیرت کے نام پر قتل کے واقعات میں ماضی کی نسبت اضافہ. حکومت اس ضمن میں مسودہ قانون جلد پارلیمان میں پیش کرے گی. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
اقوام متحدہ میں جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر پر پابندی کی چین کی طرف سے مبینہ مخالفت پر بھارت نالاں. اس مسئلے کو دو طرفہ بات چیت سے بھی حل کیا جا سکتا ہے. پاکستانی تجزیہ کار. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کے صدر نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں کہا ہے کہ ابھی تک کوئی دہشت گرد گروپ جوہری بم حاصل کرنے یا ڈرٹی بم بنانے میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن القاعدہ نے اس کی کوشش ضرور کی ہے. صدر جوہری سلامتی کے سربراہ اجلاس کے موقع پر اختتامی خطاب کر رہے تھے. اور شام میں عہدیداروں کے مطابق پالمیرا میں ایک اجتماعی قبر میں کم از کم 40 لاشیں ملی ہیں، جن میں عورتیں اور 3 بچے بھی شامل ہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کریں. پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی نے اب سے کچھ دیر قبل اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران پاکستان میں ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث نہیں. انہوں نے میڈیا سے کہا کہ وہ ایران کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کی غلط خبریں نہ پھیلائیں. انہوں نے کہا کہ بھارتی جاسوس کی گرفتاری کا مسئلہ ایران کے ساتھ منسلک نہیں، اور یہ کہ میں لوگوں پر زور دوں گا کہ وہ اس معاملے کو ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کے ساتھ منسلک نہ کریں. تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود.
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ ایران کسی بھی طرح ان کے ملک کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث نہیں، اور اس بارے میں ذرائع ابلاغ کے کچھ حصوں میں پیش کیا جانے والا تاثر ان کے بقول سراسر غلط ہے. ہفتے کو اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بعض لوگ بلوچستان میں پاک ایران سرحد کے قریب سے گرفتار ہونے والے مبینہ بھارتی جاسوس کے معاملے کو ایران سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ کسی طور بھی پاکستان اور ایران کے دوستانہ تعلقات کے لیے سود مند نہیں ہے.
یہ تاثر کہ جیسے ایران فیسیلیٹیٹر ہے خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف، وہاں کوئی ایسا نیٹ ورک ہے ان کی آنکھوں کے نیچے جس سے وہ روگردانی کر رہے ہیں یا نظر انداز کر رہے ہیں، یا ایران کہیں دور دراز تک بھی کسی ایسے عمل میں شریک ہے جو پاکستان کے خلاف ہے، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس سے اجتناب کیجیے، یہ بات بالکل درست نہیں.
گزشتہ ماہ کے اواخر میں پاکستانی حکام نے بلوچستان سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے مبینہ جاسوس کلبھوشن یادیو کو گرفتار کیا تھا، اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایرانی علاقے چابہار سے پاکستان آیا تھا. رواں ہفتے ہی پاکستانی حکام نے ایک پریس کانفرنس میں کلبھوشن کا ریکارڈ کیا ہوا ویڈیو پیغام بھی دکھایا تھا، جس میں وہ پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کرتا ہے. تاہم بھارت پاکستان میں گرفتار اپنے اس شہری کے اعترافی بیان کو بے بنیاد کہہ کر مسترد کرتا ہے، اور اس نے اسلام آباد سے کلبھوشن تک سفارتی رسائی دینے کا بھی مطالبہ کر رکھا ہے، جس پر پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ اس پر غور کر رہا ہے. پاکستانی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ مبینہ بھارتی جاسوس کا معاملہ ان کے ملک اور بھارت کے درمیان ہے، اور اس میں ایران کی طرف انگشت نمائی کرنا درست نہیں.
جو ہے ایک انڈین سپائی کا واقعہ، اس کو منطقی انجام تک آگے لے جائے گا، مگر وہ مسئلہ ہندوستان سے ہے، وہ مسئلہ را سے ہے، وہ مسئلہ ایران سے نہیں ہے. ایران نے تو اس سلسلے میں جو فائنل ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے، ایرانی صدر نے تو کہا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی ایران کی سیکیورٹی ہے. سو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہنی چاہیے کسی کائٹ فلائنگ کی.
ایک روز قبل ہی اسلام آباد میں ایرانی سفیر مہدی ہنردوست نے چودھری نثار سے ملاقات میں یقین دلایا تھا کہ ایرانی حکومت باہمی سلامتی اور ترقی کو یقینی بنانے سے متعلق تمام معاملات پر اپنا مکمل تعاون فراہم کرے گی. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان میں گزشتہ سال عزت اور غیرت کے نام پر تقریباً 1100 خواتین کو ہلاک کر دیا گیا، جو اس سے پہلے کے برسوں کے مقابلے میں مسلسل اضافہ ہے. انسانی حقوق کی تنظیم HRCP کی سالانہ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ اس مدت کے دوران لگ بھگ 900 خواتین جنسی تشدد کا نشانہ بنی. تنظیم نے اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کے لیے زور دیا ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ایک بار پھر ناصر محمود سناتے ہیں.
پاکستان میں خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آگاہی اور بات چیت سے حقوق نسواں اور غیرت کے نام پر تشدد سے متعلق پائی جانے والی منفی سوچ اور رویے کو تبدیل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ انسانی حقوق سے متعلق خود مختار کمیشن ایچ آر سی پی نے جمعے کو جاری کردہ اپنی تازہ رپورٹ میں بتایا تھا کہ سال 2015 میں گزشتہ سالوں کی نسبت پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کی وارداتوں میں اضافہ دیکھا گیا اور تقریباً 1100 خواتین ان واقعات میں جان کی بازی ہار گئیں، جبکہ 88 مرد بھی غیرت کے نام پر قتل کر دیے گئے۔ سال 2014 میں یہ تعداد 1000 کے قریب تھی، جبکہ 2013 میں غیرت کے نام پر قتل کی گئی خواتین کی تعداد 869 تھی۔ حقوق نسواں کی ایک سرگرم کارکن شیما کرمانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ معاشرے میں پائی جانے والی منفی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے اس معاملے پر مسلسل بات کیا جانا ضروری ہے۔
چیز نہیں ہے، مگر جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں عورتیں تو بہت بار ہم جہاں بھی جو بھی ویمنس ڈے کی نسبت سے ہوتے رہے ایونٹس، اس میں جہاں بھی گئے ہیں، جہاں بھی دیکھا گیا ہے، تو ہر جگہ سے یہ ریزولوشنز پاس ہوئے ہیں کہ عورتیں اب ان چیزوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ بھئی مذہب میں یہ ہے یا مذہب میں وہ ہے، مطلب جو یونیورسل ہیومن رائٹس ہیں ان پہ چلا جائے، ہر جگہ سے یہ بات ہو رہی ہے۔
حال ہی میں غیرت کے نام پر قتل کے موضوع پر بنائی گئی پاکستانی فلم ساز شرمین عبید چنائی کی ایک دستاویزی فلم نے آسکر ایوارڈ بھی حاصل کیا تھا، اور وزیراعظم نواز شریف کی طرف سے فلم ساز کو تہنیتی پیغام دیے جانے کے ساتھ ساتھ یہ یقین دہانی بھی کروائی گئی تھی کہ موجودہ حکومت غیرت کے نام پر قتل کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدام کرے گی۔ حکمران جماعت کی رکن قومی اسمبلی شائستہ پرویز کہتی ہیں کہ حکومت اس ضمن میں قانون سازی کے لیے سنجیدہ ہے اور جلد ہی اس بارے میں ایک مسودہ قانون پارلیمان میں پیش کیا جا رہا ہے۔
ایکچولی گورنمنٹ از ویری سیریس اباؤٹ اٹ، اینڈ انہوں نے اس ایشو کو لے لیا ہے، اور یہ اپ کے سیشن میں اٹس کمنگ، بل از کمنگ فرام دا گورنمنٹ سائڈ ان دا اسمبلی آلسو۔ سو دیکھیں، یہ کیسز کا تو ہونا اس لیے بھی زیادہ ہو گیا ہے کہ آپ پچھلے سالوں کی نسبت، کیونکہ اویئرنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے، میڈیا بہت وائبرنٹ ہو گیا ہے، اور اب رپورٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اچھی بات ہے کہ ہوتی ہے ان ایشوز پہ، کیونکہ اس کو پھر جب تک وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے، ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، تو دا گورنمنٹ کا ریزولو از دیئر اور انشاءاللہ اٹ ول بی ٹیکلڈ۔
خواتین سے متعلق ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی بتایا تھا کہ گزشتہ سال 939 خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ ان کے اغوا کے 833 واقعات رپورٹ ہوئے۔ گزرے برس 777 خواتین نے خودکشی کی یا پھر یہ قدم اٹھانے کی کوشش کی۔ مزید برآں ایچ آر سی پی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ سال پرتشدد واقعات میں ماضی کی نسبت کمی دیکھی گئی، لیکن اس کو مزید کم کرنے کی ضرورت ہے۔ کمیشن کے عہدیدار کامران عارف نے رپورٹ کے اجرا پر صحافیوں سے گفتگو میں کہا،
یہ جو سال تھا اس میں کافی تشدد ہوئی ملک میں، اعداد و شمار ہمارے رپورٹ میں دیے گئے ہیں، اگر آپ اس کو پچھلے سال سے کمپیئر کریں تو پھر اس میں 40% کمی آئی ہے، لیکن ہمارے نظر میں یہ جو تشدد کے واقعات ہیں یہ اب بھی ضرورت سے زیادہ ہیں، اور اس میں خاطر خواہ کمی کی ضرورت ہے۔ سرکاری اداروں کو چاہیے کہ اس مد میں وہ کوششیں کریں۔
حکومت کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی شدت پسندوں کے خلاف جاری کارروائیوں کی وجہ سے ماضی کی نسبت پرتشدد واقعات میں کمی ہوئی، لیکن اب بھی جو اکا دکا واقعات رونما ہوتے ہیں وہ ان کارروائیوں کا رد عمل ہے، لیکن ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز آپریشن جاری رکھیں گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پٹھان کوٹ پر حملے کے بعد بھارت کی جانب سے جیش محمد کے لیڈر مسعود اظہر پر اقوام متحدہ کی پابندیاں لگوانے کی کوشش میں ناکامی پر بھارتی عہدیدار چین کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ پاکستان نے اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس طرح کے امور کو دو طرفہ بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
بھارت کی طرف سے جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کا نام اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں شامل کیے جانے کی تجویز کی مبینہ طور پر چین کی طرف سے مخالفت کی گئی، جس پر نئی دہلی حکومت نالا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ نے مسعود اظہر کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کی کوشش کو روکنے پر احتجاج کیا ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق مسٹر وکاس نے واشنگٹن میں جوہری سلامتی سے متعلق کانفرنس کے موقع پر ایک الگ مقام پر کی جانے والی بات چیت میں کہا کہ مسعود اظہر کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں شامل نہ کرنے کا معاملہ ناقابل فہم ہے، تاہم چین کی طرف سے باضابطہ طور طور پر یہ نہیں کہا گیا کہ اس نے مسعود اظہر سے متعلق کسی تجویز کی مخالفت کی، اور نہ ہی اس بارے میں سامنے آنے والی خبروں پر پاکستان نے کچھ کہا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق شخصیات پر تعزیرات کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی کو چین کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وہ مسعود اظہر پر پابندی سے متعلق تجویز کو معطل کر دے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بیجنگ میں جمعے کو ایک نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ انسداد دہشت گردی کی عالمی کوششوں میں بیجنگ متحرک اور مضبوط کردار ادا کر رہا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق سلامتی کونسل کی کمیٹی کی طرف سے شخصیات پر پابندیوں سے متعلق فہرست کے بارے میں بیجنگ سلامتی کونسل کی قراردادوں اور قواعد کے مطابق حقائق کی بنیاد پر اقدام کر رہا ہے، اور ترجمان کے بقول اس ضمن میں چین متعلقہ فریقوں سے رابطے میں ہے۔ پاکستان میں ایک تجزیہ کار حسن عسکری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ اچھا ہوتا کہ پاکستان اور بھارت مل کر مسعود اظہر کے معاملے کو کسی طرح حل کرتے۔ ان کے بقول بھارت کی طرف سے جب اس معاملے کو عالمی سطح پر اٹھایا گیا تو پاکستان نے چین سے اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اسے رکوایا۔
دیکھیے، اگر ہندوستان کا مقصد ہے ٹیررزم کو ڈیل کرنا تو میرا خیال ہے یہ معاملے بائی لیٹرل لیول پہ زیادہ آسانی سے طے ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے ٹیررزم کے معاملات سری لنکا سے بھی رہے ہیں، جب کرکٹ ٹیم پہ حملہ ہوا تھا سری لنکا کی لاہور میں، پھر اس کے بعد چین سے بھی معاملات چلتے رہتے ہیں، اب جس طرح ایران سے بھی معاملات ہیں، لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بائی لیٹرل لیول پہ طے ہوئے ہیں۔ اگر ہندوستان اپنی مرضی سے معاملات کو بائی لیٹرل کی بجائے انٹرنیشنل لیول پہ لے جائے گا تو ظاہر ہے پاکستان بھی بہت سے معاملات کو انٹرنیشنل لیول پہ لے جاتا ہے، مثلا کشمیر ہے، لیکن ٹیررزم کا معاملہ جو ہے میرا خیال بائی لیٹرل لیول پہ بہتر طے ہو سکتا ہے۔
بھارت میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے وابستہ پروفیسر سوارن سنگھ کہتے ہیں کہ دہشت گردی صرف دو ممالک یا کسی خطے کا مسئلہ نہیں، اور ان کے بقول اسی لیے بھارت اس کو اقوام متحدہ میں لے کر گیا۔
چین پاکستان کا بہت اہم دوست ہے، اس لیے ان کی مدد کرتا ہے ایسے موقع پر۔ یہ جو دہشت گردی کی جو پریشانی اب ہے، یہ کیول ہندوستان کی پرابلم نہیں ہے، یہ پورے دنیا کی پرابلم اب ہے۔ تو یہ سوچنا کہ دو دیش بھارت اور پاکستان مل کے آپس میں تال میل بنا دیں گے تو اس سے بات سلجھ جائے گی، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہاں، بھارت کی طرف سے پاکستان سے بائی لیٹرل لیول پر بات چیت بھی ہونی چاہیے، ہوتی رہتی ہے، کوشش بنی رہتی، پر یہ معاملہ کیول بائی لیٹرل نہیں رہ گیا۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں،
پٹھان کوٹ حملے کے بعد بھارت کی طرف سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ مسعود اظہر کا نام سلامتی کونسل کی کمیٹی کی اس فہرست میں شامل کیا جائے جن پر پابندی عائد کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ بھارت کا موقف ہے کہ رواں سال جنوری میں پٹھان کوٹ کے علاقے میں بھارتی فضائیہ کے اڈے پر حملے میں جیش محمد سے وابستہ شدت پسند ملوث تھے۔ اس بارے میں بھارت کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر پاکستان میں بعض مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کیا گیا، جبکہ پٹھان کوٹ حملے کی تحقیقات کے لیے پاکستان کی پانچ رکنی ٹیم نے بھارت کا دورہ بھی کیا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق پٹھان کوٹ حملے کی تحقیقات کے سلسلے میں بھارتی حکومت نے پاکستانی تفتیشکاروں سے کس سطح پر اور کتنا تعاون کیا، اس بارے میں صرف اسی صورت میں کچھ کہا جائے گا جب پاکستانی ٹیم اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
مغربی بھارت میں ہزاروں کی تعداد میں دیہاتیوں نے 30 خواتین ایکٹیوسٹ کے ایک گروپ کو ہندو مندر کے اندرونی حصے میں جانے سے روک دیا۔ ممبئی میں ایک عدالت نے گزشتہ روز فیصلہ دیا تھا کہ ریاست مہاراشٹر میں خواتین مندروں میں داخل ہونے کا بنیادی حق رکھتی ہیں، جس سے صدیوں پرانی اس روایت کا خاتمہ ہو گیا جس کے تحت ہندو مندروں میں عورتوں کے داخلے پر پابندی تھی۔ خواتین ایکٹیوسٹ نے مہاراشٹر میں شنی شنگڑا پور مندر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن انہیں مندر کے عہدیداروں اور دیہاتیوں نے روک دیا۔ خواتین ایکٹیوسٹ لیڈر ٹرپوٹی دیسائی نے کہا کہ پولیس کو عورتوں کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے اور انہیں مندر میں داخل ہونے کی اجازت دینی چاہیے۔ بھارت کے شہر کولکاتہ میں ایک پل کے منہدم ہونے کے بعد ہفتے کے روز مزید افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد کم سے کم 25 ہو گئی، جبکہ 80 سے زائد لوگ زخمی ہیں۔ اور افغان عہدیداروں کے مطابق مغربی افغانستان میں مسلح افراد نے بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنانے والے 15 ورکروں کو اغوا کر لیا ہے اور ان کو رہا کرانے کے لیے فوجی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ہرات صوبے کے ضلع کوہسان میں جمعے کی شام یہ واقعہ پیش آیا۔ اس صوبے کی سرحد ایران سے ملتی ہے۔ تاہم یرغمال بنائے گئے افراد افغانی باشندے ہیں جنہیں غیر سرکاری تنظیم ہیلو ٹرسٹ مائن کلیئرنگ آرگنائزیشن نے بھرتی کیا تھا۔ صوبائی حکومت اور پولیس عہدیداروں نے یہ تفصیل بتائی ہے اور طالبان باغیوں کو اس کارروائی کے لیے مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں کہا ہے کہ ابھی تک کوئی دہشت گرد گروپ جوہری بم حاصل کرنے یا ڈرٹی بم بنانے میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن القاعدہ نے اس کی کوشش ضرور کی ہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ دہشت گردوں اور دوسروں کو جوہری ہتھیاروں کے استعمال سے روکنے کی کوششیں کسی طور ختم نہیں کی جا سکتی، اور یہ عالمی کوششیں ابھی مکمل بھی نہیں ہوئیں۔ مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
رسمی گروپ فوٹو سے پہلے جمعے کے روز واشنگٹن میں صدر اوباما نے نیوکلیئر سیکیورٹی سربراہ کانفرنس کی کارروائی سمیٹتے ہوئے کہا کہ عالمی لیڈروں نے گزشتہ 6 برس کے عرصے میں ایٹمی مواد کے ذخیروں کو محفوظ بنانے کے سلسلے میں خاصی اور بامانی پیش رفت کی ہے۔ صدر اوباما کے الفاظ،
Everybody has been participating and by working together our nations have made it harder for terrorists to get their hands on nuclear material. We have
سب لوگ اس میں شریک رہے اور ہمارے ملکوں کے باہم مل کر کام کرنے کے نتیجے میں دہشت گردوں کے لیے نیوکلیئر مواد تک رسائی بے حد مشکل ہو گئی ہے۔ ہم نے خطرہ بڑی حد تک کم کر دیا ہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ خود انہوں نے اور واشنگٹن میں جمع دیگر ممالک کے 50 سے زیادہ لیڈروں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایٹمی تنصیبات کو سائبر حملوں سے مزید محفوظ بنایا جائے اور انٹیلیجنس کا تبادلہ بہتر بنایا جائے۔
After the Paris attacks, the United States deployed surge teams to Europe to bolster these efforts, and we'll be deploying additional teams in the near future. We all have a role to play.
پیرس حملوں کے بعد امریکہ نے تلاش سے متعلق ٹیمیں یورپ روانہ کی تاکہ ان کوششوں کو مزید تقویت ملے، اور مستقبل قریب میں ہم مزید ٹیمیں تعینات کریں گے۔ ہم سب کو ایک کردار ادا کرنا ہے۔ جہاں تک انٹیلیجنس کے تبادلے کا تعلق ہے، ہمیں اس سلسلے میں مزید کام کرنا ہوگا۔ ہم انتہائی ضروری انٹیلیجنس کا ضروری تبادلہ نہ کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، خواہ یہ حکومتوں کے درمیان ہو یا خود حکومتوں کے اندر، اور آج موقع ہے کہ ان کوششوں میں بہتری لانے کے طریقے تلاش کیے جائیں۔ یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے۔ ایٹمی سربراہ کانفرنس میں شمالی کوریا کے ایٹمی ہتھیار بنانے کے پروگرام کا بغور جائزہ لیا گیا، اور یہ موضوع توجہ کا مرکز رہا۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ شی جن پنگ کے ساتھ امریکی صدر کی ملاقات کے دوران چینی رہنما نے کہا کہ ہم شمالی کوریا کے ایٹمی مسئلے اور دیگر عالمی اور علاقائی امور پر باہمی رابطے اور تعاون میں اضافے کے خواہش مند ہیں۔ واشنگٹن پیونگ یانگ کا اتحادی ہونے کی وجہ سے چین کو ہتھیاروں کی تیاری کے سلسلے میں شمالی کوریا پر عائد اقوام متحدہ کی پابندیوں کو مؤثر بنانے کے لیے ایک کلیدی ملک تصور کرتا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ تہران کو عالمی کاروباری اداروں کو یہ ثابت کرنے کے لیے مزید اقدامات کرنے ہوں گے کہ ایران کاروبار کرنے کے لیے ایک محفوظ جگہ ہے۔ اوباما نے کہا کہ امریکہ کے وزیر خزانہ جیک لیو جوہری سمجھوتا طے کرنے والے 5 ملکوں کے وزرائے خزانہ کے ساتھ مل کر کام کریں گے، اور یہ وضاحت کی جائے گی کہ سمجھوتے کے تحت ایران کے ساتھ کس نوعیت کے لین دین اور کاروبار کی اجازت ہے۔ ایران پر امریکہ کے مالیاتی نظام میں رسائی کے لیے ابھی تک پابندی ہے، لیکن کمزور کرنسیوں کی بجائے ڈالر میں کاروبار کرنے کا خواہاں ہے۔
It is not necessary that we take the approach of them going through dollar denominated transactions. It is possible for them to work through European financial institutions.
صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ ہم ان کے موقف کے مطابق ڈالر کے ذریعے ہی کاروبار کریں، اگر ان کے لیے یورپی مالیاتی اداروں کے ذریعے کام کرنا ممکن ہے، لیکن کاروبار کو جاری رکھنے کے لیے وضاحت درکار ہوگی۔ اب میں جو کہہ رہا ہوں وہ نکتہ بھی اہم ہے کہ ایران اپنے رویے سے یہ اعتماد پیدا کرے کہ وہ کاروبار کرنے کے لیے ایک محفوظ مقام ہے۔ واشنگٹن میں جمعے کے روز جوہری سلامتی کے سربراہی اجلاس سے اپنے اختتامی خطاب میں صدر اوباما نے کہا کہ ایران نے 6 عالمی طاقتوں کے ساتھ طے پانے والے جوہری سمجھوتے کی ابھی تک پاسداری کی ہے، لیکن اس کی اشتعالی کارروائیاں ممکن ہے کاروباری اداروں کو خوفزدہ کرتی ہوں۔
When they launch ballistic missiles, with slogans calling for the destruction of Israel, that
امریکی صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے اسرائیل کی تباہی پر زور دیتے ہوئے بلسٹک میزائل داغے تو اس سے کاروباری ادارے پریشان ہو سکتے ہیں۔ جب وہ اس نوعیت کی کارروائیاں دیکھتے ہیں تو جغرافیائی سیاسی مضمرات بھی سامنے آتے ہیں۔ ادھر ایران اپنی پریشانی کا اظہار کر رہا ہے کہ غیر ملکی ادارے جو اب ایران کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں، وہ بھی امریکہ کے مالیاتی نظام کو استعمال کیے بغیر ایسا نہیں کر سکتے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ترکی جنوری سے اب تک تقریباً 100 شامی پناہ گزینوں کو واپس ان کے ملک بھیج رہا ہے۔ انسانی حقوق کی علمبردار تنظیم نے کہا کہ ترکی کے یہ اقدامات انقرہ اور یورپی یونین کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے میں نقائص کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پناہ گزینوں سے متعلق ترکی اور یورپی یونین کے نئے سمجھوتے کے آغاز سے پہلے اقوام متحدہ نے ترکی کو پناہ گزینوں کے بارے میں اس کے فرائض اور ذمہ داری کی یاد دہانی کرائی ہے۔
Obviously safeguards need to be put in place before this deal could be implemented.
اقوام متحدہ کے لیے پناہ گزینوں کے ادارے یو این ایچ سی آر کی خاتون ترجمان میلسا فلیمنگ نے کہا ہے کہ سمجھوتے پر عمل درآمد سے پہلے حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانا ضروری ہے تاکہ ہم بات سمجھ سکیں کہ لوگوں کے لیے یہ طریقہ کار قانونی اور محفوظ ہے۔ ترکی اور یورپی یونین کے درمیان اس سمجھوتے کے نتیجے میں ترکی شام کے پناہ گزینوں کو قبول کرے گا اور اس کے عوض اس کی مالی امداد کی جائے گی۔ یورپ بھر میں ترک افراد بغیر ویزے کے سفر کر سکیں گے اور یورپی یونین میں ترکی کی رکنیت کے عمل کو تیز کر دیا جائے گا۔ شام میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ پالمیرا یا تدمر میں فوج کو ایک اجتماعی قبر ملی ہے۔ حکام کے مطابق اس میں کم از کم 40 لاشیں ہیں جس میں عورتیں اور 3 بچے بھی شامل ہیں۔ فوج نے گزشتہ اتوار کو اس شہر کو داعش سے واپس لیا تھا۔ برسلز کے مرکزی ہوائی اڈے کو اتوار کے روز سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ مسافر پروازوں کے لیے جزوی طور پر کھولا جا رہا ہے۔ 12 روز قبل خودکش حملہوروں نے اس کی روانگی حال کو نقصان پہنچایا تھا۔ زیونٹم ایئرپورٹ کے چیف ایگزیکٹو نے ہفتے کے روز رپورٹوں سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی تھی کہ برسلز ایئر لائنز کی 3 پروازیں برسلز کے مرکزی ہوائی اڈے سے پرواز کریں گی۔ انہوں نے مرمت کے عارضی کام اور سیکورٹی اقدامات کا بھی ذکر کیا جو ایئرپورٹ پر لاگو کیے جائیں گے جب تک کہ ہوائی اڈے پر معمول کا تمام کام پھر سے شروع نہیں ہو جاتا۔ آرمینیا اور آذربائیجان میں علاقائی حریفوں کے درمیان علیحدگی پسند علاقے نوگورنو کاراباخ میں شدید لڑائی پھوٹ پڑی ہے اور یہ جھڑپ اتنی شدید تھی کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی توجہ اس جانب مبذول ہوئی۔ کرملن کے ایک ترجمان کے مطابق روس کے صدر نے دونوں فریقوں پر زور دیا کہ وہ فائر بندی کریں اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور خبروں کے بعد آئیے کچھ اور رپورٹیں۔ جوہری صنعت سے تعلق رکھنے والے ایک اہم گروپ کی جانب سے اس ہفتے منظر عام پر آنے والی ایک رپورٹ کے مطابق جوہری بجلی گھروں اور دوسری جوہری تنصیبات پر سائبر حملوں کا حقیقی خطرہ موجود ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ واشنگٹن میں جوہری امور سے متعلق ایک کانفرنس میں شریک ہونے والے ماہرین کہتے ہیں کہ حملہ کرنے والوں کی مہارتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ زیادہ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کمپنیوں، حکومتوں اور جوہری امور کی نگرانی کرنے والوں پر زور دیا ہے کہ سائبر سیکیورٹی کو ترجیح بنایا جائے۔ وائس آف امریکہ کے جم رینڈل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یوکرین، جرمنی، ایران اور جنوبی کوریا میں جوہری اہداف سمیت بڑے صنعتی اہداف کے خلاف ہیکرز کے حملوں کے ایک سلسلے پر اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے تھے۔ مزید تفصیلات مدثرہ منظر سے۔
کوریا کے ہائیڈرو اور جوہری بجلی گھر کے خلاف سائبر حملے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہیکرز نے وہاں سے معلومات چرائیں اور انہیں افشا کر دیا، جس کا مقصد ممکنہ طور پر جوہری صنعت کے بارے میں عوام کے خدشات میں اضافہ کرنا ہوگا۔ کمپنی نے حملوں کے سلسلے کے پیش نظر سائبر حملوں سے بچاؤ کے لیے اپنے دفاعی نظام کو مضبوط بنانے کی غرض سے اس طرح کی مشقیں کیں۔ اس سائبر حملے اور ان کئی دوسرے حملوں پر، جو اکثر اوقات ان کمپیوٹروں پر مرکوز تھے جو اہم نوعیت کے صنعتی عمل کو کنٹرول کرتے ہیں، واشنگٹن میں ہونے والے جوہری صنعت کے سربراہ اجلاس میں شامل ماہرین فکر مند ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے حملوں کے نتائج آلات کو نقصان پہنچانے اور عوام کے لیے خدمات میں خلل ڈالنے کے حوالے سے حقیقی ہو سکتے ہیں۔ ایک جوہری ماہر اینو کائزر کے الفاظ، جوہری تنصیبات پر سائبر حملے ہو چکے ہیں، یہ کوئی تصور یا خیالی چیز نہیں ہے، یہ کسی مفروضے پر مبنی صورتحال نہیں ہے، یہ وہ صورتحال ہے جو حقیقی زندگی میں درپیش ہوتی ہے اور جس کا ہمیں اپنی حقیقی زندگی میں بندوبست کرنے کی ضرورت ہے۔ کمپیوٹر ماہرین کا کہنا ہے کہ حتیٰ کہ تکنیکی اعتبار سے انتہائی پیچیدہ جوہری تنصیبات میں بھی کمپیوٹر استعمال کرنے والوں کو بنیادی حفاظتی اصولوں پر عمل کروانا مشکل ہو سکتا ہے، مثلاً نامعلوم ای میل سے منسلک اٹیچمنٹس پر کلک نہ کرنا یا ایسی تھمب ڈرائیوز یا یو بی ایس ڈرائیوز اپنے کمپیوٹر کے ساتھ جوڑنا جو نامعلوم ذرائع سے حاصل ہوئی ہوں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہیکرز نے یو بی ایس ڈرائیوز، اہم دفاتر کے پارکنگ لاٹ یا آس پاس اس نیت سے پھینک دیں تاکہ وہاں کام کرنے والے انہیں اٹھا کر اپنے استعمال میں لے آئیں، اور جب انہیں کمپیوٹروں سے جوڑا گیا تو اس ڈرائیو میں پہلے سے موجود پروگرام نے کمپیوٹر میں موجود حساس ڈیٹا چرا کر انٹرنیٹ کے ذریعے ہیکرز تک پہنچا دیا۔ سائبر سیکیورٹی کی ایک کمپنی کے ماہر رائن کیلمبر نے اس سلسلے میں وائس آف امریکہ سے اسکائپ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاپرواہ ملازمین سب سے بڑا خطرہ ہوتے ہیں۔
انہوں
نے کہا کہ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس طرح کے لوگ سائبر سیکیورٹی کے سلسلے میں ہمیشہ کمزور کڑیاں ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات نیوکلیئر انرجی انسٹیٹیوٹ سے ویڈیو لنک کے ذریعے کہی۔ اگرچہ جوہری تنصیبات سائبر حملوں کے اہداف ہیں، تاہم ایگری سائبر سیکیورٹی فرم میں ایک ماہر کہتے ہیں کہ انہیں بہت سے قسم کے خطرات سے نمایاں طور پر تحفظ بھی حاصل ہے۔ پیٹرک پیٹرسن نے اسکائپ کے ذریعے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
Not because the nuclear industry is so secure from cyber attacks, but because they actually have so many safeguards and controls.
اس کی وجہ یہ نہیں کہ جوہری صنعت سائبر حملوں سے بہت محفوظ ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس نیٹورک کو تباہ ہونے سے بچانے اور روکنے کے لیے بہت سے حفاظتی انتظامات اور کنٹرول موجود ہوتے ہیں۔ مزید حملوں کی توقع کرتے ہوئے جوہری صنعت کے سربراہی اجلاس کی مطالعاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جوہری صنعت کو ایک ایسے کلچر سے تبدیل ہو کر جو اصولوں کی پیروی پر مرکوز ہے، ایک ایسے کلچر کی جانب بڑھنا چاہیے جو کمزوریوں کو اسی طرح تخلیقی اور اختراعی طریقوں سے تلاش کرے جیسا کہ ہیکرز کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مصنفین نے کمپنیوں اور ملکوں پر یہ زور بھی دیا کہ حملوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ اپنے درمیان تعاون میں اضافہ کریں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ الرجی بظاہر ایک معمولی سی بیماری لگتی ہے، مگر اس کی تکلیف بہت زیادہ اور اس کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ الرجی ہے کیا؟ یہی سوال ہم نے ڈاکٹر شاہد رندھاوا سے کیا، جو فلوریڈا میں الرجی اور امیونالوجی کے ماہر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ الرجی کسی کو کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا،
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، الرجی جو ہے ایسی جو کرونک کنڈیشنز ہیں ان میں سب سے کامن ایک کنڈیشن جو ہے وہ الرجی ہے، جو کامنلی بڑی بینائن فارم ہے جس طرح نیزل الرجی کی صورت میں، یا لائف تھریٹننگ جس طرح اینافائلیکسس ہے جسے جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں ہو سکتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی الرجی ایک امیون سسٹم کا تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ رسپانس ہے۔ ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ وائٹ بلڈ سیلز، لمفوسائٹس اسے مشتمل ہے، وہ نارملی باڈی کو ڈیفینس ہے اگینسٹ جس طرح مختلف جراثیم ہیں ان کے خلاف، بیکٹیریا، وائرسز۔ ان کیس آف الرجیز جو باڈی ہے وہ غلطی سے جو نارمل بینائن سے بزرر سے الرجنس ہیں ان کو بھی خطرناک جراثیم سمجھ کے ان کے خلاف اینٹی باڈیز پروڈیوس کرنی شروع کر دیتی ہے۔ اس میں ہسٹامین جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے، باڈی جو ہے وہ نارملی ہسٹامین پروڈیوس کرتی ہے، اور اسمال گرینیولز کی فارم میں ایک ٹائپ آف سیلز ہوتے ہیں، ماسٹ سیلز، اس میں اسٹور کر دیتی ہے۔ یہ سیلز آنکھوں میں، ناک میں، لنگز میں، اسکن کے اوپر، اور ہمارے بیڈ اور انٹریوں میں جس کو گیسٹرو انٹیسٹنل سسٹم ہے اس میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں۔ تو جب بھی ہمارا ان الرجنز ہیں جس میں پالنز، فوڈ الرجنز، انسیکٹ بائٹس، اینیمل ڈینڈر، مولڈز جس کو فنگس بھی کہتے ہیں، سم ٹائم میڈیکیشنز، سم ٹائم لیٹیکس، اور ڈسٹ مائٹس بھی ہیں، ان سے جب باڈی کا ایکسپوجر ہوتا ہے تو باڈی ہسٹامین ریلیز کرتی ہے ان سیل سے۔ تو بیسیکلی یہ الرجک ریئیکشن باڈی میں پروڈیوس ہوتا ہے۔
الرجی کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، اس بارے میں ڈاکٹر رندھاوا کہتے ہیں،
سب سے پہلے تو اس میں جو ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کی الرجی ہے، اگر تو ناک میں ہوگی یا آنکھوں میں ہوگی تو جو ایک موسٹ کامن جو سمپٹم ہے الرجیز کا، دیٹ از اچھی، لائک اچھی آئیز، خارش، آنکھوں میں خارش، ناک میں خارش، اس کے بعد آنکھیں سے پانی نکلنا، ناک سے پانی نکلنا۔ ان کیس آف جب وہ لنگس کو افیکٹ کرتی ہیں تو جو لوگ جن کو ایزما ہوتا ہے ان میں ویزنگ، کاف، چیسٹ ٹائٹنس، شارٹنیس آف بریتھ، یہ سمپٹمس ہو جاتے ہیں۔ جب اسکن کو انوالو کرتی ہیں الرجیز تو اسکن میں لال رنگ کے جو خارش، یعنی کہ اس کو ہم ہائیوز کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بمپس شروع آ جاتے ہیں جو کسی بھی حصے پہ آ سکتے ہیں۔ چونکہ ہسٹامین ریلیز ہو رہی ہے تو یہ تھوڑا سا سویلنگ بھی کاز کرتی ہے، لپ سویلنگ، ٹنگ سویلنگ، ये हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन सिम्टम स्किन में इची स्किन है और थोड़ी सी हाइव, थोड़ी देर के लिए रहते हैं फिर वापस आ जाते हैं जो ये बम्प्स हैं। कुछ लोगों में कुछ घंटे रहते हैं फिर दोबारा निकल आते हैं, कुछ लोगों में कुछ दिन रहते हैं और कुछ लोगों में कई यानी कि वीक्स तक ये निकले रहते हैं।
मुदस्सिर मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
पाकिस्तान में रात के 9:30, भारत में 10 और यहाँ वॉशिंगटन में दिन के 12:30 बजे हैं। खबरों के एक और बुलेटिन के साथ बेहजत हाजिर है। पाकिस्तान के वजीर दाखला निसार अली ने अब से कुछ देर कबल इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ईरान पाकिस्तान में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस नहीं। उन्होंने मीडिया से कहा कि वो ईरान की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होने की गलत खबरें ना फैलाएं। उन्होंने कहा कि भारतीय जासूस की गिरफ्तारी का मसला ईरान के साथ मुंसलिक नहीं और यह कि वो लोगों पर जोर देंगे कि वो इस मामले को पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात के साथ ना जोड़ें। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल इज़्ज़त और गैरत के नाम पर तकरीबन 1100 ख़वातीन को हलाक कर दिया गया, जो इससे पहले के बरसों के मुकाबले में मुसलसल इजाफा है। इंसानी हकूक़ की तंजीम HRCP की सालाना रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि इस मुद्दत के दौरान लगभग 900 ख़वातीन को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तंजीम ने इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मौसर इकदामात करने पर जोर दिया है। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत गवादर के मकामी बाशिंदों के हकूक़ के तहफ़ और उनके खदशात को दूर करने के लिए कानून साजी पर गौर कर रही है। बलोच कौम प्रस्त इस खदशे का इजहार करते रहे हैं कि गवादर बंदरगाह की तामीर से वहां आबादी का तनासब तब्दील हो जाएगा, जिससे मकामी आबादी के हकूक मुतासर होंगे। पाक चीन इकतसादी राहदारी में गवादर पोर्ट को अहम मकाम हासिल है। मजीद तफसीलात कोयटा से मुर्तज़ा ज़हरी की रिपोर्ट में सुनिए।
बलूचिस्तान के वज़ीर आला सनाउल्ला ज़हरी ने अपने एक आलिया बयान में कहा था कि पाक चीन इक्तिसादी रादारी की तामीर और गवादर बंदरगाह फ़ाल होने से गवादर की मकामी आबादी के अकलियत में बदलने के खदशात का कानून साजी के ज़रिए तहफ़ किया जाएगा। हुकूमत बलूचिस्तान एक ऐसे मुसवदा कानून की तैयारी पर गौर कर रही है जिसके तहत दूसरे इलाकों से गवादर आने वाले अफराद का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। वाज़े रहे कि इक्तिसादी रादारी के हवाले से गवादर के मकामी लोगों का खदशा है कि यहाँ बाहर से आने वाले लोगों की आबादी ज़्यादा होने से मकामी आबादी अकलियत में बदल जाएगी। माहिर कानून साबिक सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगु में कहा कि सूबाई असम्बली इस हवाले से सिर्फ एक बिल पास कर सकती है, मगर आइन में तरमीम की ज़रूरत है और असल कानून साजी वफाकी हुकूमत ही कर सकती है।
इसमें तरमीम जो है वो मेनली जो तरमीम लानी पड़ेगी इस इशू को वफाक को एड्रेस करना पड़ेगा। सिर्फ अगर सूबाई असम्बली में अगर लाना है तो सूबाई असम्बली इसको एक करारदाद की सूरत में टेकअप करे और वो करारदाद जो है वफाकी हुकूमत को भिजवा दे, पर देन जो है ना वफाक इस पर कानून साजी करे, बाकी सूबे इसमें तआवुन करे, वफाक इस पर कानून साजी करे और ताकि ये मामला जो है इसमें इस सूबे का खदशा दूर हो, इसमें एक इलाके का खदशा दूर हो, यहाँ पे रहने वाले लोगों के खदशात दूर हो।
कामरान मुर्तज़ा के मुताबिक पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में भी इस तरह का कानून मौजूद है, वहाँ भी बाहर से आने वाला कोई शख्स वोट नहीं डाल सकता।
आया आपने आज़ाद कश्मीर के में जाके आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो? वहाँ मैं बतौर वकील जाके क्या प्रैक्टिस कर सकता हूँ? वहाँ जाके मेरी कोई अपना एज ए वोटर लिस्ट वोटर जो है मेरी कोई रजिस्ट्रेशन हो सकती है? जब उस इन सब बातों का जो जवाब है वो नफ़ी में है तो ग्वादर में इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ग्वादर में भी ये लेजिस्लेशन हो सकती है, थोड़ी सी आयन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अगर आज आयन में ये बात मौजूद नहीं है तो कल आयन में ये बात डाली जा सकती है।
पाक चीन इक्तिसादी रादारी के तहत गवादर से काशगर तक तकरीबन 3000 किलोमीटर सड़क बनाने का मंसूबा है जिसको मुकम्मल होने में कई साल लगेंगे। गवादर बलूचिस्तान का इस वक्त एक छोटा सा साहली शहर है जिसकी आबादी तकरीबन 1,00,000 नफूज पर मुश्तमिल है। गुलाम मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा।
दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज हफ्ते के रोज़ वर्ल्ड ऑटिज़म डे मनाया गया। बचपन में लगने वाली ये एक ऐसी आसाबी बीमारी है जिसकी अगर जल्द शनाख्त हो जाए तो मरीज़ बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इसलिए इसके बारे में आम लोगों में आगाही फैलाना अहमियत रखता है। कराची से शहजाद हुसैन की रिपोर्ट सुनिए।
ऑटिज़म से आगही का आलमी दिन हफ्ते को दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी मनाया गया। ऑटिज़म या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आसाबी नशोनुमा का एक ऐसा मर्ज़ है जो बच्चों के इब्तदाई सालों में ज़ाहिर होता है اور عمر بھر ساتھ رہتا ہے، لیکن جلد تشخیص اور ماہرین کی مدد سے یہ بچے بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ آٹزم سوسائٹی آف پاکستان کی ڈائریکٹر غزل ندیم نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا،
تقریباً 18 مہینے کی عمر سے اس کی علامات آنی شروع ہوتی ہیں۔ جو میجر ہمیں جو نظر آتا ہے نا کہ کسی چیز میں ڈیلے آ رہا ہے، زیادہ تر وہ کمیونیکیشن سکلز میں ہوتا ہے، ان کی بات چیت میں۔ وہ بات چیت کرنا نہیں شروع کرتے، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ آئی کانٹیکٹ نہیں دے رہے ہوتے، جیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم بات کرتے ہیں یا ہم کسی بچے کو اس کے نام سے پکارتے ہیں تو وہ مڑ کر دیکھتا ہے اور ہمیں رسپانس دیتا ہے، وہ رسپانس نہیں یہ شو کر رہے ہوتے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایج کے بچوں کے ساتھ ان کا کھیلنا کودنا نہیں ہوتا، ان کو یہ اس طرح سے رسپانس نہیں کرتے ہیں۔ جو ایک شیئرڈ انجوائمنٹ ہوتی ہے، جیسے چھوٹا بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ انجوائمنٹ شیئر کرتا ہے، کوئی چیز دیکھتا ہے اور ماں باپ کی اٹینشن لینے کی کوشش کرتا ہے، وہ چیز ان میں نہیں ہوتی ہے۔ یہ سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں، اپنی دنیا بنا لیتے ہیں اور اسی میں مگن رہتے ہیں، اور اپنے ارد گرد کسی بھی چیز سے ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی ہے۔
غزل ندیم نے کہا کہ آٹسٹک بچوں کی جلد تشخیص اور چھوٹی عمر میں تربیت ضروری ہے، اور اگر ایسا کیا جائے تو یہ بچے تقریباً نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ آٹزم سوسائٹی آف پاکستان اور دوسرے غیر سرکاری اداروں کی طرح حکومت کو بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایک آٹسٹک بچے یحییٰ سعید کی والدہ رحیمہ سعید نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے آٹزم کی آگہی بڑھانے پر زور دیا۔
میں ایک آٹسٹک بچے کی مدر ہوں، گو کہ میرا بچہ اب میرے ساتھ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب یحییٰ میری زندگی میں تھا تو شروع میں اس کے بہت سارے ایشوز تھے جو مجھے کبھی سمجھ نہیں آتے تھے۔ پاکستان میں آپ کو گائیڈ کرنے والے لوگ بہت کم ملتے ہیں، مجھے ان کے اسکول کی پرنسپل نے بہت گائیڈ کیا، وہاں سے میں نے اپنا یحییٰ کے ساتھ جو ہے وہ سفر شروع کیا۔ پھر میں ہاسپٹل گئی، وہاں پر اس کو میں نے چیک کروایا تو وہاں سے مجھے پتا چلا کہ میرا بچہ آٹسٹک ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی آٹسٹک بچہ ہے، آپ کی لائف میں کوئی آٹسٹک بچہ ہے، تو اس چیز کو ایشو بنا کر گھر میں بیٹھنے کی بجائے آپ اس کو لے کر نکلیں، ڈاکٹرز کے پاس جائیں، تھراپسٹ کے پاس جائیں، ان کی ایڈوائس لیں اور ان کے ساتھ کام کریں۔ اور آپ یقین کریں کہ جب آپ اس بچے کے ساتھ کام کرتے ہیں نا، تو یہ بچے بہت حد تک نارمل ہو جاتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمت نہیں ہاریں اور لڑیں، کیونکہ آپ کے نارمل بچوں سے زیادہ ہی بات کرتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ کام کریں اور بہت حد تک یہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں اپنے ایسے بچوں کو اپنی لائف میں ہی انڈیپینڈنٹ کرنا ہے ہر طرح سے۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے ورلڈ آٹزم ڈے پر اپنے پیغام میں آٹسٹک افراد کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ آٹسٹک لوگوں کو معاشرے کا فعال حصہ بنانے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہئیں۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
واشنگٹن میں جوہری سلامتی کے سربراہ اجلاس میں شرکت کرنے والے 50 سے زائد ملکوں کے رہنماؤں نے ان اقدامات پر اتفاق کر لیا ہے جو وہ دنیا کو درپیش خطرات کو کم کرنے کے لیے مشترکہ طور پر اٹھائیں گے، لیکن امریکی صدر باراک اوباما کہتے ہیں کہ سربراہ اجلاس کی کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے اصل اور دشوار کام کا اب آغاز ہوتا ہے۔ صدر اوباما نے ہفتے کے روز امریکیوں کو بتایا کہ جوہری مواد کو محفوظ بنانے کے ضمن میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ صدر اوباما نے سربراہ اجلاس کے اختتام اجلاس پر کہا کہ ابھی تک کوئی دہشت گرد گروپ جوہری بم حاصل کرنے یا ڈرٹی بم بنانے میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن القاعدہ نے اس کی کوشش کی ہے۔ صدر نے جوہری سلامتی کے موقع پر اس خطاب میں کہا کہ عالمی سلامتی کے لیے سب سے بڑے خطروں میں سے ایک خطرہ یہ ہے کہ دہشت گرد وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار حاصل نہ کر لیں۔ صدر اوباما نے کہا کہ دہشت گردوں اور دوسروں کو جوہری ہتھیاروں کے استعمال سے روکنے کی کوششیں کسی طور ختم نہیں کی جا سکتی۔ واشنگٹن میں جمعے کے روز جوہری سلامتی کے سربراہ اجلاس سے اختتامی خطاب میں صدر اوباما نے کہا کہ عالمی لیڈروں نے گزشتہ 6 برسوں میں جوہری مواد کے ذخائر کو محفوظ رکھنے کے لیے نمایاں طور پر کامیابی حاصل کی ہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ درجن بھر سے زائد ملکوں نے جوہری بم تیار کرنے کے لیے ضروری تابکار مواد کے پورے ذخیرے کو ختم کر دیا ہے، اور 50 سے زائد عالمی لیڈروں نے اتفاق کیا ہے کہ وہ سائبر حملوں سے بچانے کے لیے اپنی جوہری تنصیبات کو مزید مضبوط کریں گے اور معلومات کا تبادلہ بھی کیا جائے گا۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ تہران کو عالمی کاروباری اداروں کو یہ ثابت کرنے کے لیے مزید اقدامات کرنا ہوں گے کہ ایران کاروبار کرنے کے لیے ایک محفوظ جگہ ہے۔ اوباما نے کہا کہ امریکہ کے وزیر خزانہ جیک لیو جوہری سمجھوتا طے کرنے والے پانچ ملکوں کے وزرائے خزانہ کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور یہ وضاحت کی جائے گی کہ سمجھوتے کے تحت ایران کے ساتھ کس نوعیت کے لین دین اور کاروبار کی اجازت ہے۔ ایران پر امریکہ کے مالیاتی نظام میں رسائی کے لیے ابھی تک پابندی ہے، لیکن کمزور کرنسیوں کی بجائے ڈالر میں وہ کاروبار کرنے کا خواہاں ہے۔ صدر براک اوباما نے کہا کہ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ایران اپنے رویے سے یہ اعتماد پیدا کرے کہ وہ کاروباری کرنے کے لیے ایک محفوظ مقام پر ہے۔ ادھر ایران نے اپنی پریشانی کا اظہار کرا ہے کہ غیر ملکی ادارے جو اب ایران کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں وہ بھی امریکہ کے مالیاتی نظام کو استعمال کیے بغیر ایسا نہیں کر سکتے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی ایک تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ ترکی جنوری سے اب تک تقریباً 100 شامی پناہ گزینوں کو واپس ان کے ملک میں بھیج رہا ہے۔ انسانی حقوق کی علم بردان تنظیم نے کہا ہے کہ ترکی کے یہ اقدامات انقرہ اور یورپی یونین کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے میں نقائص اور خامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے لیے ادارے یو این ایچ سی آر نے یورپی یونین اور ترکی کے درمیان طے پانے والے اسی سمجھوتے کے تحت یونان سے ترکی بھیجے جانے والے پناہ گزینوں کے لیے حفاظتی اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔ یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات ضروری ہیں تاکہ واپس بھیجے جانے والے پناہ گزینوں کے انسانی حقوق کو یقینی بنایا جا سکے۔ ادھر نقل مکانی کرنے والوں کی بین الاقوامی تنظیم آئی او ایم نے اطلاع دی ہے کہ نائجیریا، مالی، گیمبیا اور سینیگال سے اس سال بڑی تعداد میں پناہ گزین اٹلی پہنچ رہے ہیں۔ لیزا شلائن کی رپورٹوں کی تفصیل سنیے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یعنی یو این ایچ سی آر نے بتایا ہے کہ بیشتر لازمی اور ضروری حفاظتی اقدامات کا فقدان ہے، اور یہی وہ خدشات ہیں جن کی تائید ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک حالیہ رپورٹ میں کی گئی ہے، جس رپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ ترکی نے ہزاروں پناہ گزینوں کو زبردستی واپس شام بھیجا ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے اطلاع دی ہے کہ یونان میں 51,000 پناہ گزین اور نقل مکانی کرنے والے افراد موجود ہیں، 5,000 جزیرے میں ہیں جبکہ باقی مرکزی حصے میں ہیں۔ ادارے کے مطابق یہ حراستی تنصیبات پر ہجوم ہیں جہاں پر حفظان صحت کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا اور فوری طور پر اس کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ یو این ایچ سی آر کی خاتون ترجمان میلیسا فلیمنگ لیسبوس جزیرے کی طرف توجہ دلاتی ہیں جہاں تقریباً 2,300 پناہ گزین ایک ایسے حراستی مرکز میں رکھے گئے ہیں جہاں 2,000 افراد کے رہنے کی جگہ ہے۔
People are sleeping in the open and food supply is insufficient and anxiety
وہ کہتی ہیں کہ لوگ کھلے میں سوتے ہیں، خوراک کی فراہمی ناکافی ہے اور لوگوں میں تشویش اور پریشانی ہے۔ پھر صورتحال اور بھی خراب ہے کیونکہ خاندان بچھڑ گئے ہیں، الگ الگ ہو گئے ہیں۔ فلیمنگ کا کہنا ہے کہ بے یقینی پن، معلومات کی کمی اور پناہ گزینوں کی طرف سے کلیمز کا اندراج کرنے کے لیے یونانی حکام کی محدود صلاحیت ملک بھر میں افراتفری کی صورتحال پیدا کیے ہوئے ہے اور پھر تشدد بھی بڑھا ہے۔
We're obviously very worried about the situation that's on Chios.
فلیمنگ کہتی ہیں کہ ہم اس بحرانی صورتحال کے بارے میں بے حد پریشان ہیں اور ممکن ہے آپ نے نئی رپورٹیں بھی دیکھی ہوں کہ رات بھر یہاں ہنگامے ہوئے جہاں لوگ زخمی ہو گئے۔ فلیمنگ نے بتایا ہے کہ یو این ایچ سی آر ترک حکام سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یونان سے واپس آنے والوں سے رابطہ کریں تاکہ ان کے ساتھ کیے جانے والے برتاؤ کا پتہ چلایا جا سکے اور لوگوں کو جبری طور پر ان کے گھروں میں واپس بھیجنے کی روک تھام کی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں ان کی جانیں محفوظ نہ ہوں۔ ادھر نقل مکانی کرنے والوں کی بین الاقوامی تنظیم آئی او ایم نے اطلاع دی ہے کہ کم از کم 1,70,000 پناہ گزین اور نقل مکانی کرنے والے بحیرہ روم پار کر کے ترکی سے یورپ میں داخل ہوئے ہیں اور یہ تعداد 2015 کے پہلے 3 مہینوں کے مقابلے میں 8 گنا زیادہ ہے۔ آئی او ایم کے ترجمان جول ملمن کہتے ہیں کہ یہ غیر معمولی طور پر کی جانے والی نقل مکانی ہے کیونکہ بیشتر نئے آنے والے ایسے ملکوں سے نہیں آ رہے جہاں جنگ یا پھر خشک سالی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسمگلنگ کی صنعت ان متوسط طبقے کے افراد کی نقل مکانی کے پس پردہ کار فرما ہے جو یورپ میں شام کے پناہ گزینوں کی آمد کے بحران کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔
This is a really good time to go to Europe because of the distraction and because of the Libyan chaos, you know, made the many opportunities for smuggling gangs.
ہم کہتے ہیں کہ یہ یورپ جانے کے لیے اچھا وقت ہے کیونکہ لیبیا میں بحران کی صورتحال نے اسمگلنگ کرنے والوں کے لیے مواقع پیدا کر دیے ہیں۔ اس لیے ان ملکوں کے حکام کہتے ہیں کہ لوگ اپنے اثاثے بیچ کر سہارا کا صحرا پار کرتے ہوئے لیبیا پہنچتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ اس سال یہ صورتحال جاری رہے گی۔ ملمن کا کہنا ہے کہ آئی او ایم ان نقل مکانی کرنے والوں کو باقاعدگی سے واپس بسانے کی کوشش کرتا ہے جو لیبیا میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ گزشتہ 15 ماہ کے دوران آئی او ایم نے تقریباً 1,900 لوگوں کو واپس، بیشتر افریقہ، انہیں کے ملکوں میں پہنچایا ہے۔ بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔ شام میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ پالمیرا یا تدمرا میں فوج کو ایک اجتماعی قبر ملی ہے۔ حکام کے مطابق اس میں کم از کم 40 لاشیں ہیں، جن میں عورتیں اور 3 بچے بھی شامل ہیں۔ فوج نے گزشتہ اتوار کو اس شہر کو داعش سے واپس لیا تھا۔ برسلز کے مرکزی ہوائی اڈے کو اتوار کے روز سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ مسافر پروازوں کے لیے جزوی طور پر دوبارہ کھولا جا رہا ہے۔ 12 روز قبل خودکش حملہوروں نے اس کی روانگی ہال کو نقصان پہنچایا تھا۔ زیونتھم ایئرپورٹ کے چیف ایگزیکٹو آرنارڈ فائس نے ہفتے کے روز رپورٹوں سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ برسلز ایئر لائنز کی 3 پروازیں برسلز کے مرکزی ہوائی اڈے سے پرواز کریں گی۔ فائس نے مرمت کے عارضی کام اور سیکورٹی اقدامات کا اعلان بھی کیا جو ایئرپورٹ پر لاگو ہوں گے جب تک کہ ہوائی اڈے پر معمول کا تمام کام پھر سے شروع نہیں ہو جاتا۔ بیلجیم کے ایک شخص پر حملے کی ناکام سازش کی چھان بین کے دوران دہشت گرد گرمیوں میں ملوث ہونے کے لیے فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ فرانس اور بیلجیم کے حکام نے جمعرات کے روز اس مشتبہ شخص کو پکڑا تھا اور اس کی شناخت محض وائے اے کے طور پر کی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کی عمر 30-35 سال کے لگ بھگ ہے۔ استغاثہ کا کہنا ہے کہ اس کا تعلق ریدا کرکٹ کیس سے ہے، جسے گزشتہ ہفتے پیرس کے قریب گرفتار کیا گیا اور جس پر ایک پرتشدد حملے کی سازش کا شبہ ہے۔ اس حملے کا کوئی مخصوص ہدف نہیں بتایا گیا، لیکن حکام کہتے ہیں کہ کرکٹ کی رہائش گاہ سے ہتھیار ملے تھے۔ آرمینیا اور آذربائیجان میں علاقائی حریفوں کے درمیان علیحدگی پسند علاقے نوگورنو کاراباخ میں شدید لڑائی پھوٹ پڑی ہے اور یہ جھڑپ اتنی شدید تھی کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی توجہ اس جانب مبذول ہو گئی۔ کریملن کے ایک ترجمان کے مطابق روس کے صدر نے دونوں فریقوں پر زور دیا کہ وہ فائر بندی کریں اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ عالمی سیاست کے بارے میں اپنی سمجھ بوجھ کے بنیادی فقدان کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے اس بیان پر رد عمل کا اظہار کر رہے تھے کہ جاپان اور جنوبی کوریا کو شمالی کوریا کے حوالے سے اپنی حفاظت کے لیے جوہری ہتھیار تیار کرنے چاہئیں۔ صدر اوباما نے کہا کہ ایسے بیانات دینے والا شخص خارجہ پالیسی، جوہری پالیسی یا جزیرہ نما کوریا یا عمومی طور پر عالمی امور کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا۔ اور امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کے صدارتی کلیدی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے اختلاف نہیں رکھتے جو کہتے ہیں کہ اسقاط حمل قتل ہے۔ وہ اس وقت سخت تنقید کی زد میں ہیں۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم ملون کی رپورٹ میں شہناز نفیس سے۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر اسقاط حمل سے متعلق اپنے اس موقف کا دفاع کیا ہے جس کا اظہار انہوں نے ایم ایس این بی سی نیٹ ورک کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں کیا تھا۔ میزبان کرس میتھیو کے ایک سوال کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر اسقاط حمل غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے تو ایسا کرنے والی خواتین کو کسی نہ کسی قسم کی سزا ملنی چاہیے۔
Do you believe in punishment for abortion? Yes or no? As a principle?
The answer is that there has to be some form of punishment.
For the woman?
Yeah, there has to be some form.
10 cents, 10 years,
I don't
what?
Know. That I don't know.
میزبان کرس میتھیو نے ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال کیا کہ کیا آپ اسقاط حمل پر سزا میں یقین رکھتے ہیں، ہاں یا نہیں میں جواب دے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جواب یہ ہے کہ کسی نہ کسی قسم کی سزا ضرور ہونی چاہیے۔ میزبان نے پھر سوال کیا، خواتین کے لیے سزا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، ہاں کوئی نہ کوئی سزا ضرور ہو۔ میزبان کرس میتھیو نے پوچھا، 10 برس یا کچھ اور؟ جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نہیں جانتا، وہ میں نہیں جانتا۔ اس انٹرویو کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ میں اسقاط حمل غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے تو اسقاط حمل کے لیے سہولتیں مہیا کرنے والے شخص یعنی ڈاکٹر کو سزا دینی چاہیے، نہ کہ خاتون کو۔ ریپبلکن حریف ٹیڈ کروز نے اسقاط حمل کے مسئلے پر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا،
that comment was wrong and it really it's the latest demonstration of how little Donald is.
آپ کو پتا ہے کہ یہ بیان غلط تھا، اور یہ در حقیقت اس بات کا حالیہ ثبوت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ملک کو درپیش اہم مسئلوں کے بارے میں کتنا جانتے ہیں۔ اوہایو کے گورنر جان کیسک نے کہا کہ ایسے بیانات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صدارت کے عہدے کے لیے اہل نہیں ہیں۔
ڈونلڈ ٹرمپ از
clearly not prepared to be president of the United States. And I have to tell you that as a
اور مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ بطور ایک آزاد دنیا کے رہنما اور سربراہ کے آپ کو بار بار موقع نہیں ملتا. آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ پہلی دفعہ درست بات کریں. ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے بھی نیو یارک میں انتخابی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کی مذمت کی.
If you make abortion a crime, then you make women and doctors criminals.
اگر آپ اس قطع حمل کو جرم قرار دیتے ہیں تو آپ خواتین اور ڈاکٹروں کو بھی مجرم بنا رہے ہیں. ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک اور صدارتی امیدوار اور ہلری کلنٹن کے حریف برنی سینڈرز نے ٹرمپ کے اس موقف کے بارے میں کہا.
One would say, what is in Donald Trump's mind, except we're tired of saying that. I don't know what world this person...
کوئی سوچے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں کیا ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہوئے تک چکے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ یہ شخص کس دنیا میں رہتا ہے. اس وقت بھی ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن پارٹی میں اپنے حریفوں سے آگے ہیں. تاہم وسکانسن ریاست میں, جہاں ٹیڈ کروز کے جیتنے کے امکانات زیادہ ہیں, الیکشن کے نتائج جولائی میں ریپبلکن کنونشن میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ جنوبی ایشیا سمیت دنیا بھر میں مذہبی آزادی کے فروغ کے ساتھ وابستہ ہے. مذہبی آزادی سے متعلق خصوصی امریکی سفیر نے کہا ہے کہ اگرچہ جنوبی ایشیا میں حکومتوں اور سول سوسائٹی دونوں میں مثبت پیش رفت کا سلسلہ جاری رہا ہے, تاہم سنگین چیلنجز بدستور موجود ہیں. پاکستان میں حکومت نے فرقہ پرستی اور تشدد آمیز انتہا پسندی سے مقابلے کے لیے اپنے قومی ایکشن پلان کے تحت نمایاں کوششیں کی ہیں, تاہم انتہا پسندوں کے ہاتھوں مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد جاری ہے. اس کے علاوہ توہین اسلام کے قوانین ابھی تک قانون کی کتابوں میں موجود ہیں اور سزاؤں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے, اور اس وقت 20 سے زیادہ افراد کو توہین مذہب کے جرم میں موت کی سزا سنائی جا چکی ہے یا وہ عمر قید کاٹ رہے ہیں. امریکہ ہر جگہ توہین مذہب کے قوانین کی, دین سے انحراف کے قوانین کی اور مذہب کی تبدیلی پر سزا کے قوانین کی مخالفت کرتا ہے. ایسا قانون اکثر اوقات ان لوگوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن کے مذہبی عقائد اکثریت سے مختلف ہوتے ہیں. بھارت میں مختلف عقائد کی کمیونٹیز متشدد انتہا پسندی کے مقابلے کے لیے متحرک ہو رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت اپنے حصے کا فرقہ وارانہ تشدد دیکھ چکا ہے. ایک غیر سرکاری ادارے نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ بھارت میں سن 2015 میں تقریباً ہر روز ایک مسیحی پر حملہ ہوا ہے. سری لنکا میں ایک نئے آئین کے مسودے کی تحریر کا عمل جاری ہے, اور وہ ایک ایسا ملک ہے جہاں سفیر سیپرسٹین کے بقول کچھ ایسے حالات سامنے آئے ہیں جو مثبت سمت کی جانب نمایاں پیش رفت کی عکاسی کرتے ہیں. جنوری کے مہینے میں سری لنکا کی اقلیتوں کو نشانہ بنانے والے ایک پرتشدد گروپ بودو بالا سینا کے لیڈر کو گرفتار کیا گیا. نیپال میں نسلی اور مذہبی بنیاد پر کشیدگیوں کا سلسلہ جاری ہے, اور اس کے آئین میں مذہب کی تبدیلی کے خلاف ایک شق موجود ہے. بنگلہ دیش میں انتہا پسند سیکولر بلاگرز کو نشانہ بنا کر انہیں وحشیانہ طریقے سے قتل کیا جا چکا ہے. امریکہ کو داعش کے ساتھ وابستگی کا دعویٰ کرنے والے عسکریت پسندوں کی جانب سے مذہبی اقلیتوں اور ان کی عبادت گاہوں کے خلاف تشدد میں اضافے پر بھی تشویش ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک اپنی صلاحیتوں سے مکمل طور پر بہراور نہیں ہو سکتی جب تک اس کے عوام کو اپنے انتہائی ذاتی عقائد پر عمل کرنے, انہیں برقرار رکھنے, انہیں تبدیل کرنے یا ان کا کھلم کھلا اعتراف کرنے کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر۔ مذہبی آزادی کسی بھی فرد یا کمیونٹی، نسل یا قوم کی ابتدائی آزادیوں میں سے ایک ہے۔ انسان اپنے مذہب پر عمل کرنے، اسے پھیلانے اور اس کی حفاظت کرنے کے حق کو دنیا میں سب سے مقدم خیال کرتا ہے۔ امریکہ اور یورپ میں مذہبی آزادی کا تصور 18ویں صدی میں پیدا ہوا، اور پھر مذہبی آزادی کا جدید اور قانونی تصور وجود میں آیا جو مجموعہ اعتقاد اور عبادت کی آزادی کا، جس میں ملک کا اپنا کوئی مذہب نہیں جس کا منبع یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ ہو۔ امریکہ میں ورجینیا کا مذہبی آزادی کا قانون صدر تھامس جیفرسن نے 1799 میں تحریر کیا، جسے ورجینیا کی جنرل اسمبلی نے ملکی قانون کی شکل دی اور چرچ کو سٹیٹ سے الگ کر دیا اور واضح کر دیا کہ مذہبی آزادی کے معنی ہیں کہ حکومت دیگر عقائد کے لوگوں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اپنے مذہبی فرائض انجام دیں اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے دیں۔ اسی کی وسیع تر شکل دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے لیے رواداری ہے۔ امریکہ میں ہر مذہب کے ماننے والے اور ان کی عبادت گاہیں موجود ہیں، اور انہیں پوری آزادی ہے کہ وہ اپنی مذہبی ذمہ داریاں ادا کریں اور مذہبی تہوار منائیں۔ اسلام امریکہ میں تیزی سے پھیلنے والے مذاہب میں سے ایک ہے۔ امریکی قانون کے تحت مسجد بنانے، نماز پڑھنے، مذہبی اجتماعات کرنے اور تہوار منانے کی مکمل آزادی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں موجود مسلم تنظیموں اور مساجد نے سن 2001 میں جو اعداد و شمار جمع کیے ان کے مطابق امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد 2.8 ملین یعنی 20,80,000 ہے۔ ہو سکتا ہے یہ تعداد اس سے زیادہ بھی ہو، مگر اصل بات یہ ہے کہ امریکہ میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مساجد کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ مسلمان امریکہ میں نسلوں سے آباد ہیں۔ سب سے پہلے مسلمان تارکین وطن عرب سلطنت عثمانیہ یعنی شام، لبنان، اردن وغیرہ سے 1893 میں نارتھ امریکہ آئے، اور پھر ان کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ پہلی مسجد 1915 میں البانوی مسلمانوں نے ریاست مین میں تعمیر کی، اور اب ایک اندازے کے مطابق گزشتہ 5 برسوں میں مساجد کی تعداد میں 25% اضافہ ہوا ہے، اور اب یہ تعداد 1994 کے 962 کے مقابلے میں 1209 ہو گئی ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مدثرہ منظر، اردو ویو اے، واشنگٹن۔ پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر سنی ہوگی کہ ایک شخص نے ایسی کار بنانے کا دعویٰ کیا جو پانی سے چلتی ہے، مگر بعد میں وہ دعویٰ جھوٹا نکلا۔ لیکن اب برازیل میں ایک شخص نے ایسی موٹر سائیکل بنانے کا دعویٰ کیا ہے جو پانی سے چلتی ہے۔ آپ جانیے، کاروں میں تو نئے نئے تجربات کیے جا رہے ہیں، مگر موٹر سائیکل 100 سال پہلے ایجاد ہونے کے بعد سے تقریباً ایک ہی طرز پر چلی جا رہی ہے، تھوڑی بہت ماڈل میں تبدیلی ہو تو ہو، مگر بات اتنی بھی معمولی نہیں۔ اب برازیل میں ریکارڈو ایزیویڈو نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی موٹر سائیکل بنا لی ہے جو پانی سے چلتی ہے۔ انہوں نے اپنی ایجاد کو موٹر پاور H2O کا نام دیا۔ اور H2O پانی کا کیمیائی نام ہے۔ اس موٹر سائیکل میں کار کی بیٹری لگا کر پانی کو اس کے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے اجزاء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس موٹر سائیکل میں کار کی بیٹری لگا کر پانی کو اس کے اجزاء ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ہائیڈروجن کو جمع کر کے موٹر سائیکل کے سلنڈرز میں پٹرول کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ پانی موٹر سائیکل میں ڈالا جاتا ہے اور صرف آکسیجن خارج ہوتی ہے۔ اس طرح پٹرول کا خرچ تو بچتا ہی ہے، ماحولیاتی آلودگی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ ایزویڈو کو یہ موٹر سائیکل بنانے میں 6 ماہ لگے اور تقریباً $1,500 خرچ آیا، مگر وہ کہتے ہیں فائدہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ پانی سے چلنے والی یہ موٹر بائیک 1 لیٹر پانی میں 500 کلومیٹر تک سفر کر سکتی ہے۔ ایک ایسے دور میں جب ایندھن کی قیمتیں زیادہ ہونے کے باوجود اس کے استعمال میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، متبادل ذرائع کی تلاش وقت کی ضرورت بن گئی ہے۔ اور اگر یہ متبادل پانی ہو تو اس کا حصول بھی مشکل نہیں اور قیمت بھی ادا نہیں کرنی پڑتی۔ چنانچہ ایک لیٹر پانی میں 500 کلومیٹر سودا مہنگا نہیں۔ البتہ $1,500 یعنی تقریباً 150,000 پاکستانی روپے، یہ کچھ زیادہ ہے۔ دیکھیے، شاید سائنس کے پاس اس کا بھی کوئی حل ہو۔ مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ ایڈیٹر یاسمین جمیل تھی، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر تھے کرٹس مائنم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج ہفتہ ہے اور اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے کچھ تو کہیے شہناز عزیز کے ساتھ۔ بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی انہیں نیوز شوز میں، انہیں پروگراموں میں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔